بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 جولائی 2015، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں ماہ رمضان جشن نزول قرآن کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمین یا رب العالمین. حضرات محترم، ماہ رمضان نصف گزر چکا ہے، آج 15واں روزہ ہے، اور ایک اعتبار سے نصف سے زائد گزر گیا، اس لیے کہ امکان غالب ہے کہ 29 روزے ہوں گے اس مرتبہ. بہرحال ہم ہاف کراس کر آئے ہیں. یہ نیکیوں کا موسم بہار، اور خاص طور پر آج جو میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جشن نزول قرآن کا مہینہ ہے. ہم اس پہلو سے تو واقف ہیں کہ یہ روزوں کا مہینہ ہے، اس مہینے کے روزے مسلمانوں پر فرض ہیں، لیکن قرآن مجید میں جہاں اس کا ذکر آیا وہیں یہ رہنمائی بھی دے دی گئی کہ اصل میں یہ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور یہ پورا مہینہ اصولی طور پر اگر آپ نوٹ کریں گے تو یہ جشن قرآن ہے. اس کے ساتھ روزے کی عبادت کو جو ہے قرآن کی تاثیر سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے روزے کی عبادت جو ہے وہ اپنی جگہ بھی اس کی اہمیت ہے، اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا. نور علی نور. دیکھیے، خود قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے لیے اللہ کا سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑی نعمت خود قرآن. اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اس کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر نزول قرآن. آج میرا اصل موضوع یہی ہے، اور اس کے حوالے سے ایک حدیث ہے، حدیث مبارکہ، انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے. لیکن پہلے اس معاملے کو سمجھ لیں کہ قرآن مجید کی عظمت کیا ہے، اجمالاً اس پر بھی میں گفتگو کروں گا. قرآن اپنی جگہ کتنا عظیم ہے، کیا اس کی عظمت ہے، اس کو ہم ایس سچ سمجھ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہماری سہولت کے لیے ایک تمثیل کے پیرائے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور وہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جو آپ میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوگی کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ دب جاتا اور پھٹ پڑتا اللہ کے خوف سے، اس کے جلال سے. یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ شے ہی اور ہے. اقبال کہتے ہیں یہ کتابیں نیز چیزیں دیگرست، تم اس کو عام کتاب نہ سمجھو. ٹھیک ہے، یہ جب بین الدفتین ہوتی ہے تو یہ کتاب کی شکل میں ہے، دو جلدوں کے درمیان، لیکن عام کتاب پر قیاس مت کرو، یہ شے اور ہے. اقبال نے تو یہ کہا، اور قرآن کہہ رہا کہ اگر ہم اس کو نازل کرتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ پڑتا اللہ کے جلال اور اس کی عظمت کی وجہ سے. کیا شے ہے پھر یہ؟ اور ساتھ ہی فرمایا وہ تلک الامثال نضربها للناس، یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کچھ سمجھ سکیں، غور کر سکیں. یعنی قرآن کی عظمت کو ایسے سچ کوئی نہیں جان سکتا، انسان کی ذہن، اس کی سوچ اس کے پیمانے جو ہیں محدود ہیں. ایویلیویٹ ہم کر ہی نہیں سکتے اس قرآن کو، یہ ہمارے اس جو بھی کیپیسٹی ہے اس سے بیونڈ. ہاں اس تمثیل کو سمجھو، اب تمثیل پہ غور کریں گے تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلال اور غضب کی وجہ سے وہ پہاڑ پھٹ پڑتا، گویا اللہ تعالیٰ کی صفات کی پوری عکاسی اس قرآن کے اندر موجود ہے. یہ آپ نے سنا ہوگا کہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، کوئی شخص جو ہے جو بات کرتا ہے تو اس کے چند جملوں سے اس کا پورا کیلیبر، اس کا مینٹل لیول، اس کی سوچ، اس کا فہم وہ انسان پر منکشف ہو جاتا ہے، اس کے سارے اوصاف جو ہیں وہ اس کے کلام کے اندر اس کی تاثیر آ جاتی ہے، اس کی انڈیکیشن آ جاتی ہے. آپ کسی سے چند باتیں جو ہیں چند لمحے گفتگو کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس شخص کا لیول کیا ہے. تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، تو جو بولنے والا ہے اس کی تمام صفات کی عکاسی اس کے کلام میں ہوگی، ریفلیکشن اس کے کلام میں ہوگی. چنانچہ یہی تاثیر جو اللہ تعالیٰ کی تجلی کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تجربہ کرایا گیا تھا جب کوہ طور پر تشریف لے گئے، تورات عطا ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم کلامی کا شرف بھی نصیب ہوا، تو فرمائش کر بیٹھے رب ارینی انظر الیک، اے میرے رب ذرا مجھے موقع عنایت فرما کہ میں تجھے دیکھ بھی سکوں. ہم کلامی کا شرف تو حاصل ہو رہا ہے، اس کی جو لذت انہوں نے محسوس کی ہوگی ہم تو اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. جواب کیا ملا؟ قال لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکو گے مجھے، ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، ہاں یہ سامنے پہاڑ پر نگاہ رکھو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہ گیا تو پھر تم دیکھ سکو گے، پھر امکان ہوگا کہ تم دیکھ سکو. اصل میں ایک تجربہ کرانا مقصود تھا حضرت موسیٰ کو. فلما تجلى ربه للجبل، جب موسیٰ کے رب نے اپنی ایک تجلی ڈالی پہاڑ پر، جعله دکن، پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ جو ہے وہ دور سے دیکھ رہے تھے وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. اب آپ ان دونوں کو جوڑیے تو جو اللہ تعالی کی ذات کی تجلی کی جو تاثیر ہے وہی تاثیر اصل میں اس قرآن کی ہے، وہی بات یہاں آ رہی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تو یہ تو اس کی عظمت کی بات ہے، قرآن کی عظمت کو ہم ایز سچ نہیں جان سکتے، بس اس تمثیل سے سمجھنے کی کوشش کریں. یہ کلام اللہ ہے، غور کرو اس کی تمام صفات اس کے اندر ریفلیکٹ کر رہی ہیں اس کے اندر. ایک اور تمثیل بھی قرآن نے دی ہے سمجھانے کے لیے، یہ سورہ واقعہ میں عظمت قرآن کا مضمون آیا. فلا اقسم بمواقع النجوم، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں مواقع النجوم کی، وہ جگہ جہاں پر ستارہ گرتا ہے ڈوبتا ہے. وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر اور یہ قسم اگر تم سمجھو تو بہت بڑی قسم ہے. یہ کس چیز کی قسم کھائی ہے اللہ نے کہ اگر تم سمجھ جاؤ تو یہ بہت بڑی شے ہے. اب یہ مواقع النجوم کیا ہے؟ ستارے گرتے ہیں ڈوبتے ہیں، اور کہا اگر تم سمجھو. آج کی دنیا کو پھر بھی کچھ سمجھ میں آنا شروع ہوا ہے کہ یہ مواقع النجوم کیا ہے. آج کا جو کانسیپٹ ہے ایسٹرونومی کے اندر، علم الفلکیات میں، وہ یہ ہے کہ بلیک ہولز کا کانسیپٹ ہے، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے. یہ کائنات اللہ نے پیدا کی ہے خاص وقت میں اور بالآخر ختم بھی ہوگی، یہ ہمیشہ سے نہیں ہے اور نہ ہمیشہ رہے گی. اب آج سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ ستارے بھی پیدا بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ان کی پیدائش اور ان کی موت جو ہے وہ ہماری زندگی کی طرح نہیں ہے چند سال کی، وہ کروڑوں اور بہت سالوں کی ہے جو ہے ان کی عمر ہوتی ہے، لیکن جس ستارے کی ڈیتھ واقع ہو رہی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ ایک بلیک ہول کی شکل اختیار کر لیتا اور اس کے اندر ایسی کشش آ جاتی ہے کہ آس پاس سے گزرتے ہوئے بڑے بڑے ستارے اور گلیکسیز کو وہ کھینچ کر اپنے اندر غائب کر دیتا، پوری پوری گلیکسیز اس کے اندر جا کر صفر ہو جاتی ہیں، مواقع النجوم جہاں ستارے گرتے ہیں، یہ ایسی ہیبت ناک شے ہے کہ جن پر ان کا انکشاف ہوا وہ ششدر رہ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اس کائنات کے اندر یہ اتنا بڑا ایک ایونٹ ایسا بھی ایسے بھی ہو رہے ہیں. تو فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، اگر تم اس کو سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، انہ لقرآن کریم، یہ قرآن بہت باعزت کلام ہے، وہ ذات بھی الکریم ہے اور اس کا جو کلام ہے وہ بھی کریم ہے، بہت ریسپیکٹبل، بہت باعزت، فی کتاب مکنون، اور یہ ہے لوح محفوظ پر جیسے سی پی کے اندر موتی ہوتا ہے اس طریقے سے اس کی حفاظت ہو رہی ہے. وہاں سے اس کا جو نزول ہوا تھا، پہلا نزول وہ سمائے دنیا تک ہوا تھا، اور وہ ہے وہ رات، انا انزلناہ فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر، لیکن وہ اصل کتاب جو ہے اپنی اوریجنل شکل میں وہ وہاں پر ہے. لا يمسه الا المطهرون، اس کو ٹچ نہیں کر سکتے مگر وہ جو بہت پاک باز ہیں، یعنی اس کی حفاظت پر بھی جو معمور فرشتے ہیں وہ بھی گویا کہ فرشتوں کے اندر بہت اونچی کیٹیگری کے ہیں، اور اسی نسبت سے ہمیں بھی ہدایت یہ ہے کہ قرآن کو ہاتھ لگائیں تو پاک صاف ہو کر، ناپاکی کی حالت میں ہاتھ نہ لگائیں، وضو کر کے لگائیں. تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کردہ ہے رب العالمین کا، جہانوں کے پروردگار کا. اگلی دو آیات میں شکوا بھی ہے، اف ابی ہاد الحدیث انتم مدہنون، کیا اس کلام اتنے عظمت والے کلام کے حوالے سے تم لوگ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہو، بے اعتنائی برتتے ہو، توجہ ہی نہیں ہے اس کی طرف، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کی عظمت کیا ہے اور اس کی افادیت کیا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم تو اپنے طرز عمل سے گویا اس کو جھٹلا رہے ہو، تم اس کو اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب مان ہی نہیں رہے. یہ ہے قرآن کی عظمت کے حوالے سے خود قرآن، اس لیے کہ ہم تو نہیں جان سکتے قرآن کی عظمت ایسا سچ کیا ہے، اللہ بیان کر سکتا ہے، لیکن وہاں بھی آپ نے دیکھا تمثیلوں کے پیرائے میں بیان کیا گیا ہے کہ بات سمجھنے کی کوشش کرو، ایس سچ پورے طور پر تم اس کی عظمت کا ادراک نہیں کر سکتے. اور اگر مخلوقات میں سب سے زیادہ ادراک اگر کسی کو ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ آپ نے جو قرآن کی تعریف بیان کی ہے اور اس کی افادیت کے پہلوؤں کو واضح کیا ہے تو وہ احادیث ہیں جو، اور خاص طور پر ایک طویل حدیث ہے جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. عظمت قرآن کے حوالے سے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قرآن کی قسم کھائی ہے پانچ جگہ پر، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین اور قسم ہے اس قرآن کی جو بہت حکمت بھرا ہے، صاد والقرآن ذی الذکر، یہ سورہ صاد کے آغاز میں، صاد حروف مقطعات میں سے ہے، اور آگے فرمایا والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو نصیحتوں سے معمور ہے، بھرا ہوا ہے، نصیحتیں ہیں اللہ کی اس کے اندر. پانچ مقامات، قاف والقرآن المجید، حامیم والکتاب المبین، اور یہ دو دفعہ ریپیٹ ہوئی، حامیم والکتاب المبین، سورۃ دخان میں بھی اور سورۃ زخرف میں بھی. تو یہ ہے وہ عظمت والی شے، لیکن ایک ہے عظمت گریٹنس، ایک ہے افادیت. میرے اور آپ کے لیے اس کی افادیت کیا ہے؟ ایک بہت بڑی بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں، بڑی عظیم ہے، ٹھیک ہے عظیم ہے، لیکن میرے لیے اس میں کیا افادیت کا پہلو ہے؟ یہ ایک دوسرا اینگل ہے. انسانوں کے لیے افادیت کا پہلو کیا ہے؟ اس کے اعتبار سے بھی میں چاہ رہا ہوں کہ ایک مقام اس کا ذکر ہو جائے. سورہ یونس میں فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگو، آ گئی ہے تمہارے پاس وہ چیز جو تمہارے رب کی طرف سے موعظت ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور یہی قرآن جو ہے یہ تمہارے اندر کے جو اندرونی روحانی بیماریاں ہیں ان سب کا علاج بھی ہے. وہدن، اور یہ سراپا ہدایت ہے، رہنمائی ہے، وہ رہنمائی جس کی تمہیں ہر وقت ضرورت ہے اور سب سے بڑھ کر ضرورت ہے جس رہنمائی کی، وہ یہ قرآن جو ہے وہ تمہیں فراہم کر رہا ہے. ورحمت للمؤمنین، اور جو اس پر ایمان لائیں اور اس کو واقعی اللہ کا کلام سمجھ کر اس کے حقوق ادا کریں ان کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. چار الفاظ میں میرے اور قرآن، آپ کے لیے قرآن کی جو افادیت ہے اس کو کھول دیا. عام طور پر قرآن میں کئی جگہوں پر آیا کہ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ کتاب ہدایت نامہ ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے، ایک سے زائد مرتبہ ہے قرآن میں. لیکن یہاں پر چار الفاظ آئے، شفاء، شفاء بھی آیا، اور اس سے پہلے موعظۃ من ربکم، وعظ اور نصیحت تمہارے رب کی جانب سے. وعظ وہ چیز ہوتی ہے، کائنات کے اصل حقائق ہیں ہم بھولے ہوئے ہیں، ہم دنیا داری میں پڑے رہتے ہیں، یہ ظاہر کی چمک جو ہے وہ ہمیں اپنے اندر کھبا دیتی ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی. یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، اقبال بھی کہتے ہیں. اصل حقائق، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، ہمارا مقصد حیات کیا ہے، ہمارا خالق و مالک کون ہے، اور یہ زندگی جو ہے با مقصد ہے یا بس ایسے ہی ہے، کھیل مذاق ہی ہے، اپنا وقت پورا کرے ہر شخص، جس کا جہاں داؤ لگتا ہے وہ لگائے، جس کا جہاں ہاتھ پڑتا ہے وہ ہاتھ مارے اور یہاں سے رخصت ہو جائے، یا اس کا کوئی اینڈ بھی ہے، کوئی اس کا نتیجہ بھی نکلنا ہے. اب یہ اثر حقائق ہیں، ان سے انسان بالکل اپنے آپ کو فارغ سمجھ کے لگا ہوا دنیا داری میں. وعظ کیا ہوتا ہے؟ وعظ یہ ہے کہ ان اصل حقائق کو انسان کے اندر دوبارہ اجاگر کیا جائے. ایک رب ہے جس نے پیدا کیا، اور وہ ہر چیز نوٹ بھی ہو رہی ہے، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، ایک وقت آئے گا کہ اس کے حضور پھر حاضری ہونی ہے. یہ دنیا جو ہے وہ دار الامتحان ہے، ہر چیز نوٹڈ ہے، ریکارڈ کیوں کی جا رہی ہے؟ تاکہ اس کے مطابق حساب ہوگا، وزن اعمال ہوگا، اور پھر اصل زندگی شروع ہوگی، کون کامیاب ہے کون ناکام ہے. یہ وہ اصل حقائق ہیں، ان کو تازہ کرنا اور اس کے ذریعے دل کی زمین کو نرم کرنا. وعظ وہ ہوتا ہے کہ جو دل میں اتر جائے. بہت زیادہ دلائل سے اور فلسفیانہ انداز سے بات کرنا جو ہے وہ دل میں نہیں اتارتا. ایک بہت ہی نصیحت کے انداز میں کسی کو اچھے انداز میں کوئی بات بتائی جائے، اس میں انسان کی اپنا خلوص اور خیر خواہی بھی جھلکتی ہو، اور بات بھی ایسی ہو کہ جو دل کو جا کے اپیل کرے، یہ موعظت ہے. قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلے دل کی زمین کو نرم کرنا پڑے گا. ہمارے دل جو ہیں وہ پتھر ہو چکے ہیں، سخت. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. دنیا داری میں اور جو گناہ ہم کرتے رہتے ہیں صبح شام، دل جو ہے وہ سخت ہے، پتھر سے بھی زیادہ سخت. قرآن خود کہتا ہے دل پتھر سے بھی سخت ہو جاتی ہے. اب ہدایت کی اگر اس کے اوپر بارش برستی ہے تو وہ تو جذب ہی نہیں ہو سکتی. ہدایت کی بارش یہ قرآن ہے، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں. اصل میں یہ ہدایت کی بارش ہے اللہ کی طرف سے، جو انسان کے قلب پر جو ہے اترتی ہے. تیرے نزول پہ جب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، براہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف، جو اقبال کہتے ہیں. لیکن دل کی زمین اگر سخت ہے تو پھر کوئی اثر نہیں ہوگا. ابو جہل کے دل کی زمین سخت تھی، ابو لہب کے دل کی زمین سخت تھی، اور سخت تو سب کی ہے، کسی کی بہت زیادہ سخت ہوتی ہے. بہرحال اس کو نرم کرنے والی شے بھی قرآن ہے. موعظت حل چل جاتا ہے اس کے ذریعے ایک مرتبہ، اور بات اندر دل پہنچتی. لیکن اسی زمین سے ایمان کی فصل حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب بیج پڑ گیا ہے تو اب جو جڑی بوٹیاں ہیں اضافی ان کو بھی نکالا جائے، ورنہ وہ جڑی بوٹیاں سارا چوس جائیں گی اور جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. اور وہ جڑی بوٹیاں انسان کے اندر کیا ہیں؟ یہ جو مہلک قسم کے روحانی امراض ہیں جو اصل فصل کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. دنیا کی محبت، مال کی محبت، لالچ، حرص، طمع، انتقام، حسد، بغض، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کے اندر کی رکاوٹیں ہیں، نفس کے اندر کی یہ کمزوریاں ہیں جو انسان کو ایمان کی فصل کو جو ہے لہلہانے سے روکتی ہیں، اس کی بڑھوتری میں رکاوٹیں. اس کو دور کرنے کا علاج یہ پھر یہ قرآن ہے، شفاء لما فی الصدور، یہی قرآن ہے. اگر اس کو پڑھتے رہو گے، اس کو سمجھ کر پڑھتے رہو گے تو یہ کام بھی ہو جائے گا، وہ گولڈی بھی ہو جائے گی اندر، اور یہ جڑی بوٹیاں تلف بھی ہوتی رہیں گی قرآن کی تاثیر سے. وہدن، اور یہ سراپا ہدایت ہے، مجسم رہنمائی. اب ہدایت کا بیج جب اس کے اندر پڑے گا، اب ایمان کی فصل پوری طرح لہلہائے گی. جس کی سب سے بڑی مثال ہے صحابہ کرام، قرآن سے ان کا جو تعلق تھا، اور دوسری طرف انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی لی، اور جو تزکیہ ان کا قرآن سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ہوا، وہ کسی اور کا ہو نہیں سکتا. تو بہرحال وہ ہے کہ ایمان کی فصل جو اصل میں تب لہلہاتی ہے، ورنہ ہم سب صاحب ایمان ہیں، ہمارا عمل کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے، ہمارے رویے کیا ہیں، ہمارے صبح و شام کیسے گزرتے ہیں، سب کو معلوم ہے. سب سے بڑھ کر ہم خود جانتے ہیں، کسی دوسرے پر کیوں نگاہ ڈالیں، ہر ایک اپنی طرف ہی دیکھ لے. ایمان کی فصل تب لہلہاتی ہے اور پھر برابر ہوتی ہے، اور جب وہ برابر ہوگی تو اب یہ رحمت بن جائے گی اہل ایمان کے لیے جو قرآن کے ساتھ اس تعلق کو جوڑتے ہیں. وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ رحمت وہ شے ہے، یہ ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالی نے فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک میری رحمت اس کے شامل حال نہ ہو جائے. ہم رحمت کے مستحق کب بنیں گے؟ جب یہاں تک پہنچ جائیں، قرآن سے استفادہ کرتے کرتے یہاں پہنچ گئے، اب یہ قرآن ہمارے حق میں رحمت ہے. اللہ تعالی کی رحمت، اس کا وعدہ ہے کہ لازمن شامل حال ہوگی. القرآن حجت لک و علیک، ایک حدیث میں آیا کہ یہ قرآن یا تمہارے حق میں دلیل بنے گا یا تمہارے خلاف، یا تمہارے حق میں سفارش کرے گا قیامت کے دن، یا تمہارے خلاف گواہی دے گا. اور بات بڑی واضح ہے، اگر ہم نے اس قرآن کو واقعی اللہ کی کتاب سمجھا اور اس کو پڑھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کے ساتھ ہمارا وہی تعلق تھا، قلبی تعلق جو ایک بندہ مومن کا ہونا چاہیے، اور اس کی ہدایت کو ہم نے سامنے رکھ کر اسی کو اپنا امام اور رہنما بنایا، اس کے پیچھے چلتے رہے، اس کو فالو کیا، اس کے مطابق زندگی گزاری، ان کے لیے یہ قرآن سفارشی ہوگا. اور جنہوں نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو بدقسمتی سے آج ہم کر رہے ہیں، یا اہل کتاب نے بھی کیا تھا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورهم، اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ انہوں نے اپنے پشت کے پیچھے ڈال دیا، کوئی پرواہ نہیں ہے کیا اس کے احکام ہیں، کیا وہاں پر ہدایت ہے، کوئی سروکار نہیں، زندگی گزار رہے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، زمانے کے چلن کے مطابق، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. ہاں کھلتی ہے یہ کتاب کبھی کبھی، جو اقبال نے بھی کہا کہ بایا تشترا کارے جزینیس کہ از یاسی نے وہ آسان بمیری، کسی شخص کی موت کا وقت آ جائے تو یاسین، قرآن مجید کھول کر یاسین سنا دی جاتی ہے، اس کی جان آسانی سے نکل جائے. یہ مصرف ضرور ہم نے رکھا ہوا ہے، باقی کوئی سروکار نہیں ہے. یا پھر مردے کے لیے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے، یعنی ہمارے لیے کوئی رہنما کتاب نہیں ہے، یہ اور مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے. تو بہرحال جب یہ صورت ہے تو یہ قرآن تمہارے خلاف دلیل بنے گا، تمہارے خلاف گواہی دے گا. القرآن حجت لک و علیک، بہرحال یہ چار چیزیں بیان فرمائی اس آیت میں کہ اللہ نے وہ چیز ہے لوگوں تم پر نازل کر دی ہے جو موعظت ہے، نصیحت ہے تمہارے رب کی جانب سے، دل میں اترنے والا کلام ہے. اور پھر جو اندر کے روحانی امراض ہیں ان کا علاج بھی یہ کرتا ہے، خود یہ قرآن کرتا ہے، اور پھر اس کے اندر پھر ایمان کی فصل دہلاتی ہے تو ہدایت کا بیج پڑتا ہے تو بار بار کو بار لاتا ہے، یہ ہدایت ہے، کامل ہدایت نامہ، اور پھر یہی تم بندے مومن کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارے لیے افادیت کے پہلو، اور رحمت کے نتیجے میں وہ اخروی کامیابی ہمیں ملتی ہے، یہ ہے افادیت کے پہلو۔ اگلی آیت میں اسی کو مزید آگے بڑھایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے نبی فرما دیجئے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اتنی عظیم نعمت اس نے تمہیں عطا کر دی۔ فضل، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا بڑا فضل ہوا، یعنی ہم پر بڑا احسان ہے، احسان عظیم، سب سے بڑا احسان خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے۔ اور رحمت، ہم ہر وقت دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں تیری رحمت چاہیے، اور رحمت کے حوالے سے ہم بے شمار اللہ سے آگے جو ہے اپنی ایک لسٹ بھی رکھ دیتے ہیں، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، فنا بھی مل جائے، فنا بھی مل جائے۔ تو اللہ کی رحمت کا بھی سب سے بڑا مظہر یہ قرآن ہے، اللہ کے فضل کا بھی سب سے بڑا مظہر یہ قرآن ہے۔ لہذا کیا کرو، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اتنا بڑا انعام اللہ کا، اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا تحفہ، اس پر اب خوشی مناؤ، چاہیے کہ اس پر لوگ خوشیاں منائیں کہ انہیں اتنی عظیم نعمت حاصل ہو گئی ہے۔ میرے محدود مطالعے کی حد تک خوشیاں منانا دنیا میں کسی کام کے اوپر، قرآن مجید میں یہ ایک ہی مقام ہے کہ کس موقع پر خوشیاں منانی چاہیے، جشن مناؤ اس پر کہ اتنی عظیم نعمت تمہیں حاصل ہوئی ہے، یہ صرف قرآن کے حوالے سے۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کیسی عظیم فتح اور کامیابی نصیب فرمائی تھی، ابھی دو دن کے بعد 17 رمضان کو وہ دن آئے گا، عظیم الشان کامیابی عطا فرمائی مسلمانوں کو، اس پر تبصرہ ہے سورہ انفال میں، پوری سورت پڑھ جائیے، کہیں یہ نہیں کہا کہ اب خوشیاں مناؤ جشن مناؤ، کہیں اللہ کا شکر کرو کہ اس نے تمہارے ساتھ جو تعاون اس کا رہا تمہارا، اس کی جو مدد شامل حال رہی تبھی تمہیں یہ فتح ملی ہے، لیکن اس کے اندر مزید اللہ اور رسول کی اطاعت کی طرف توجہ دلائی گئی بار بار، اب تمہیں اس میں اور آگے آ جانا چاہیے، لیکن یہ کہ جشن مناؤ نو، ایک ہی چیز پر جشن منانے کا حکم ہے قرآن میں، وہ یہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ بہت بہتر ہے ان سب چیزوں سے جو تم جمع کرتے ہو، یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ سمیٹ لوں، یہ بھی حاصل کر لوں، اصل شے یہ ہے حاصل کرنے کی۔ تو بہرحال قرآن مجید خود اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، اور اس میں ہمارے لیے افادیت کا پہلو اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے، اس نے خود بیان فرمایا وہ یہ ہے۔ تو حدیث مبارکہ جو ہے، بہت سی حدیث عظمت قرآن کے حوالے سے بھی ہیں، ایک حدیث جو ہے وہ بہت جامع ہے، وہ میں چاہ رہا تھا کہ اس کا مطالعہ ہو جاتا، شاید پورا نہ ہو سکے، میں کوشش کرتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کو امام ترمذی جو ہیں وہ اپنی کتاب جامع ترمذی میں لائے ہیں، اور دارمی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ عن علی قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی سے روایت ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، یقول انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا، فتنہ جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ قلت ما المخرج منها یا رسول اللہ، اندازہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فتنے کی خبر دی اور عن قریب کہا، یہ وہی فتنہ ہے جو ایک یہودی نے اٹھایا تھا، عبداللہ ابن سبا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کے آخری حصے میں وہ سبائی فتنہ اٹھا ہے، اور اس کے اثرات آج تک بھی چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ اس کی گویا کہ ایک پہلے سے خبر دے دی تھی اللہ کے رسول۔ قلت ما المخرج منها یا رسول اللہ، حضرت علی بیان کر رہے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس فتنے سے بچاؤ کا راستہ کون سا ہے، مخرج کہتے ہیں ایگزٹ جسے آج کل انگریزی میں کہا جاتا ہے، نکلیں کیسے اس سے اگر پھنس گئے فتنے میں، تو کیسے نکلیں کیسے؟ یہاں صحابہ کرام کا جو ایک خاص مزاج تھا کہ وہ عملی پہلو کی طرف زیادہ توجہ دیتے تھے، انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ وہ فتنہ کیا ہوگا، اس کی نوعیت کیا ہوگی، وہ کیسا ہوگا، وہ کہاں سے آئے گا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا، کتنا ڈیوریشن ہوگی، ایسا کوئی سوال نہیں کیا. آپ نے خبر دی ہے فتنہ ہوگا، آئے گا، آپ یہ بتائیے کہ اس میں ہمارے لیے راہ عمل کیا ہے، ہم کیا کریں؟ بس بل مخرج منہا یا رسول اللہ، قال کتاب اللہ. آپ نے ایک جامع جواب دیا کہ اس کا جو مخرج ہے اس سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو. کتاب اللہ. اب اس اللہ کی کتاب کی جو مدح فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہے کیا شے یہ اللہ کی کتاب، یہ بہت خوبصورت حدیث ہے. فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم. یہ پھر میں وہی کہوں گا کہ یہ عام کتاب نہیں ہے، شے دیگر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیث جو ہے طویل، آپ کا جو یہ بیان ہے خطاب ہے، اس کا حاصل بھی ہے کہ اس کو عام کتاب نہ سمجھو. یہ وہ چیز ہے فیہ نبأ ما قبلکم، تم سے پہلوں کے حالات بھی اس کے اندر موجود ہیں اس قرآن میں. وخبر ما بعدکم، تمہارے بعد کیا ہونا ہے، اور قیامت کے احوال اور جنت اور دوزخ کا جو ہے اس کا بھی تذکرہ موجود ہے. وحکم ما بینکم، اور تمہارے درمیان اٹھنے والے تمام جھگڑوں کا حل اور فیصلہ بھی اس کے اندر موجود. والفصل لیس بالہزل، اور یہ فیصلہ ان کا نام ہے، کوئی شاعرانہ گفتگو نہیں ہے بے معنی قسم کی، ہزل کہتے ہیں، بس صرف تکا الفاظ کی تک بندی ہے اور کوئی اس کے اگر معنویت اور کوئی پیغام نہ ہو، بلکہ یہ فیصلہ ان کا نام ہے. والفصل، ایک اور حدیث میں اس کی وضاحت ہوتی ہے، اور اس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ کس معنی میں فیصلہ ان ہے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت قوموں کو عروج اور سربلندی عطا فرمائے گا، یعنی جو اس کو تھامے، جو مسلمان قوم اس کو تھامے گی اور اس کے مطابق چلے گی، اس کو رہنما کتاب بنائے گی، اللہ تعالیٰ دنیا میں سربلندی عطا کرے گا، عروج عطا کرے گا. ويضع به اخرين، اور دوسرے جو ہوں گے جو اس کتاب کا حق ادا نہیں کریں گے انہیں ذلیل و خوار کر دے گا اللہ. یعنی قوموں کی قسمت کے فیصلے اب اس قرآن کی بنیاد پر ہوں گے، اور خاص طور پر مسلمانوں کی قسمت جو ہے وہ تو اسی پر اس کا دار و مدار ہے. قرآن کو مضبوطی سے تھامو گے اور اس کی ہدایات پر چلو گے تو دنیا میں بھی عزت و سربلندی ہے، نہیں تو ذلت و خواری تمہارے حصے میں آئے گی. تو یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ افراد کے حوالے سے تو تاثیر رکھتی ہے، پوری پوری قوم کا جو ہے اس کا مستقبل اور اس کی قسمت اس سے وابستہ. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو شخص اس کو چھوڑ دے گا سرکشی کی وجہ سے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اور اگنور کرتا ہے قرآن کو، قسمہ اللہ، اللہ اسے پیس کر رکھ دے گا. اللہ کا کلام اور اس کے ساتھ یہ سلوک اور اس پر متکبرانہ انداز اس کے حوالے سے اگر ہوگا تو پھر سخت ترین سزا کا مستحق ہوگا. ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله، اور جو اس قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا، رہنمائی چاہے گا، اور بالخصوص مسلمان ہو اور ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہوں غیروں سے، اور جیسے کہ آج ہو رہا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری ترقی کا راز کس میں ہے، کیسے ہم قومی طور سطح پر ترقی کر سکتے ہیں، اسٹڈی کر کے کہاں سے آتے ہیں، یورپ نے کیسے ترقی کی ہے، آج وہ کیوں سربلند ہیں، لہذا ہم وہاں سے گائیڈنس لیں، وہ اصول اپنے اختیار کریں اور اس پر چل کر جو ہے تاکہ ہم بھی ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو جائیں. اور اس کو ایک ریشنل اپروچ سمجھا جاتا ہے، یہ معقول ایک رویہ ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر قرآن کی ہدایت کو نظر انداز کر کے کہیں اور سے رہنمائی حاصل کرنا چاہو گے تو اللہ گمراہ کر کے چھوڑے گا. یہ ہے وہ کلام کہ محض کتاب نہیں ہے, یہ تو شے ہی دیگر ہے. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ, اور یہی اللہ کی مضبوط رسی جس کو تھامنے کا حکم ہے نا. سورہ آل عمران کی وہ آیت اکثر لوگوں کو یاد ہوگی, بہت کوٹ کی جاتی ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مل جل کر مضبوطی سے تھام لو. تو یہ رسی کون سی ہے؟ قرآن کی شرح جو ہے وہ احادیث مبارکہ ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ آپ کھول کر بیان کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے, اس کی تفصیل کریں, اس کی وضاحت کریں. چنانچہ اللہ کے رسول یہ وضاحت فرما رہے ہیں, اور بھی کئی احادیث ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حبل اللہ, اللہ کی رسی وہ قرآن ہے. ہوا حبل اللہ المتین, جیسے کہ اس حدیث میں بالکل واضح ہے, یہی قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی. ایک حدیث میں تو ایسے بھی ہے کہ طرفہ بیدیکم وطرفہ بید اللہ, یہ ایسی رسی ہے کہ اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں, ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. اللہ سے جڑنے کا راستہ یہ قرآن ہے, ذریعہ یہ قرآن, اور جو اس کو تھام لے اللہ تعالی کی وہ حفاظت میں آ جاتا ہے. احتسام ہوتا بھی یہ ہے کہ کسی کو تھامنا اپنی حفاظت کے خیال سے, اپنی پروٹیکشن کے لیے کسی کی جو ہے وہ پشت پناہی حاصل کرنا, اس کے دامن سے چمٹ جانا. تو ہوا حبل اللہ المتین, یہی ہے وہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی جس کے ساتھ چمٹنے کا حکم دیا گیا. وہو الذکر الحکیم, اور یہ الذکر ہے اور بہت حکیمانہ ذکر ہے. ذکر کی بہت ساری شکلیں ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, بہت سے اذکار بھی ہیں, لیکن جامع ترین ذکر اور سب سے مؤثر ذکر وہ خود قرآن ہے. یہ تمام ذکر بھی جو ہیں اپنی جگہ بہت پسندیدہ ہیں, اور خود قرآن مجید میں بھی یہ تمام اذکار جو ہیں یہ موجود ہیں. یاد دہانی, نصیحت, اس کے اعتبار سے حکیمانہ ذکر, الذکر الحکیم, یہ قرآن ہے. وہو الصراط المستقیم, اور یہی ہے صراط مستقیم, یعنی جس کی دعا کرتے ہیں ہم نماز کی ہر رکعت میں. سورہ فاتحہ جو ہے نماز کا حصہ ہے, لازمی حصہ ہے, نماز کی ہر رکعت میں اس کی تلاوت ہوتی ہے, پڑھا جاتا ہے. تو دعا جو ہم کرتے ہیں ہمیں شاید اس کا خود بھی کوئی ادراک نہیں ہے, کیا دعا مانگ رہے ہیں اور دن میں کتنی مرتبہ مانگ رہے ہیں. جو پنج وقتہ نمازی ہے اندازہ کیجیے بیسوں مرتبہ وہی دعا کر رہا ہوتا ہے. پروردگار ہمیں رہنمائی دے دے سیدھے راستے کی. کبھی غور کیا آپ نے کون سی کیا دعا ہے, کون سی رہنمائی مانگ رہے ہیں ہم؟ اور وہ رہنمائی یہ ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے, اس میں ہم اس ایک بڑے سخت امتحان میں ہیں جس کا نتیجہ جو ہے اگر ناکام ہو گئے تو ابدی جہنم ہے. کامیابی کی صورت میں تو کیا کہنے, لیکن ناکامی کا رسک نہیں لیا جا سکتا, وہ بہت ہولناک ہے, اس کا تصور بھی انتہائی ہولناک ہے. لہذا اس سے بچنے کے لیے ایک سیدھا راستہ چاہیے جو ناکامی سے بچا کر ہمیں کامیابی تک لے جائے, سٹریٹ پاتھ. اس کے لیے گائیڈنس چاہیے. آپ کوئی بھی امتحان پاس کرنے کے لیے جاتے ہیں, دنیا کے مختلف امتحان مختلف لیولز کے ہوتے ہیں, تو امتحان میں اپیئر ہونے سے پہلے کوئی گائیڈ بک تو چاہیے ہوتی ہے کہ نہیں چاہیے ہوتی؟ رہنما کتاب, دوڑیں گے بھاگیں گے, دائیں دیکھیں گے بائیں دیکھیں گے, امتحان بڑا ہے, سخت ہے, اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کافی میرے فیوچر کو جو ہے اس کا دار و مدار اس کے اوپر ہے. اب اس کے لیے گائیڈ بک چاہیے. وہ رہنمائی ہے جو ہم طلب کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں گائیڈنس عطا فرما سیدھے راستے کی کہ ہم اس ناکامی سے بچ سکیں. تو یہی قرآن ہے وہ سیدھا راستہ, ہوا صراط مستقیم, جس کی دعا کرتے ہو نماز کی حرکت میں اور وہ اللہ نے تمہیں عطا کر دیا, اس کو کھول کے دیکھنے کی توفیق نہیں ہے, اس کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے, دعا پھر کر رہے ہیں اہدنا صراط المستقیم, نماز کی حرکت میں کر رہے ہیں. یہ ہے مذہب کا خیر صورتحال اس وقت ہماری, یہ ہے اصل صراط مستقیم, گائیڈ بک. والذی لا تزیغ بہ الاہوا، یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے جو خیالات جو ہیں وہ کجی سے محفوظ رہتے ہیں، انسان کی خواہش نفس وغیرہ جو ہے وہ انسان کو ٹیڑھا نہیں ہونے دیتی. نفسانی خواہشات تو اندر ہیں انسان کے اندر جو ہے، امتحاناً ایک پورا حیوان بھی موجود ہے اور اس کے اندر وہ صفات بھی ہیں جو فرشتے سے بڑھ کر اس کو اونچا مقام دیتی ہیں، ملکوتی صفات بھی اس کے اندر ہیں اور حیوان پورا کا پورا موجود ہے ہمارے وجود کے اندر، ہر شخص کے اندر. اور وہ جو ہے وہ حیوانی جو تقاضے ہیں اور وہ خواہشات ہیں وہ انسان کو گمراہی کی طرف کھینچتی ہیں، وہ اس پٹری سے اتارتی ہیں. اس قرآن کے ہوتے ہوئے جس نے اس کو تھام رکھا ہو، اس کی ہدایت پر عمل کرتا ہو، یہ خواہشات نفس انسان کو ٹیڑھا نہیں ہونے دیتی، یہ انسان سٹریٹ لائن پر صراط مستقیم پر گامزن رہتا ہے. وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، اور زبانیں اس میں التباس پیدا نہیں کر سکتی، گڑبڑ کر کے اس سے کچھ کا کچھ مفہوم نکالا جائے. قرآن اپنے مفہوم کی خود حفاظت کرتا ہے، کسی ایک جگہ سے آپ جو ہیں وہ ایسی گڑبڑ کریں گے اگلی جگہ جا کر اس کی کلیئرٹی ہو جائے گی، اس کی وضاحت آ جائے گی. تو ہاں کسی کی نیت ہی خراب ہو تو اور بات ہے، اور وہ جو ہے وہ غلطی پر اڑ جائے اور صرف ایک پہلو کو دیکھے اور دوسرے کو دانستہ نظر انداز کرے تو وہ تو اس کی اپنی نیت کی خرابی. ولا یشبع منہ العلماء، اور علماء اس سے کبھی سیری محسوس نہیں کریں گے. وقت تھوڑا رہ گیا، میں اب جلدی کرتا ہوں. یعنی علماء ساری عمر بھی اس کو پڑھنے اور اس پر غور و فکر کرنے اور تدبر و تفکر کرنے میں لگا دیں تب بھی یہ نہیں محسوس کریں گے کہ اب ہم سیر ہو گئے اور جو کچھ ہمیں حاصل کرنا تھا حاصل کر لیا. ان کے اندر طلب اور بڑھتی جائے گی، اور غور و فکر کریں اس میں سے اور خزانے نکالیں معرفت اور حکمت کے. یہ وہ شے ہے. ولا یخلق عن کثرت الرد، اور بار بار کی تکرار سے بھی اس پر بوسیدہ پن تاری نہیں ہوگا. کوئی بہت اچھا ناول بھی ہو، آپ ایک دفعہ پڑھتے ہیں، دو دفعہ پڑھ لیتے ہیں، تین دفعہ اس کے بعد اٹھا کے رکھ دیا، لیکن اس قرآن مجید کو جتنی مرتبہ بھی پڑھیں گے اس پر بوسیدگی نہیں آئے، باسی پن نکاری ہوگا اور وہ شدت اور بڑھتی چلی جائے گی. ولا تنقضی عجائبہ، اور اس کے عجائبات بھی کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ حکمت اور معرفت کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور جوں جوں دنیا کے حالات بدلتے ہیں اور نئی چیزیں سامنے آتی ہیں تو قرآن کے اندر پوٹینشلی وہ حکمت اور دانائی کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ آپ غور کریں گے، کھدائی کریں گے تو آپ کو رہنمائی اس کے لیے ملتی ہی چلی جائے گی. گمراہ کن افکار بھی جو ہیں وہ ہر طرف سے آ رہے ہوتے ہیں، ان کا توڑ بھی آپ کو اسی سے ملے گا. اور ہر چیز کے حوالے سے جو انسان باز ہوتے ہیں وہ حکمت اور فلسفے، اعلی فلسفے کے لیول پر گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی تسلی بھی ہوتی ہے تو اسی قرآن سے. چنانچہ علامہ اقبال کے بارے میں آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ انہوں نے اپنے زمانے میں یورپ کی ان یونیورسٹیوں سے جو ہے وہ فلسفے کی تعلیم حاصل کی تھی جو ٹاپ کی تھی فلسفے کے حوالے سے، جرمنی کی یونیورسٹی، وہاں سے جو ہے وہ اعلیٰ ترین لیول پر انہوں نے فلسفہ پڑھا ہے، اور براہ راست ان لوگوں سے پڑھا ہے کہ جو آج فلسفے کے امام سمجھے جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آخری دور میں ان کے سرحانے صرف قرآن ہوتا تھا، اور ان کا اپنا شعر ہے کہ نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. تو یہ ہے کہ اس قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، انسان جتنا غور کرتا جائے گا اسے اور حکمت اور معرفت کے موتی برآمد ہوتے ہی رہیں گے. یہ وہ کان ہے. والذی لم تنتہ الجن سمعتہ حتی قالوا، یہ وہ کلام ہے کہ جب جنوں نے اس کو سنا تو رہ نہ سکے، یہ کہے بغیر زبان سے بے اختیار نکلا، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم نے سنا ہے ایک قرآن جو دل کو لبھانے والا ہے اور وہ ہدایت کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف، رشد و ہدایت کی طرف ہمیں بلاتا ہے، بس ہم اس پر ایمان لے آئے. یعنی جنات کی ایک جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تھا ایک وقت، آپ کو تو نہیں معلوم تھا لیکن قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ وہاں سے ایک جماعت جنات کی گزر رہی تھی، انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی تو ان پر فوری طور پر ان کے یہ احساسات تھے، فوراً ایمان لے آئے اس قرآن پر. تو یہ جنات کے دلوں کو بھی موم کرنے والی چیز ہے. آخر میں فرمایا من قال به صدقہ، جس شخص نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا. اس لیے کہ قرآن کلام کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے، اور وہ اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا. سچ کیا ہے؟ سچ کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو مطابق واقعہ ہو، بعین ہی جس طرح کی جو چیز ہے آپ اس کو اسی طرح بیان کریں گے تو یہ سچ ہوگا. ہر چیز کو اس کی اصل جگہ پر صحیح معنوں میں سمجھنے والا، جاننے والا اگر کوئی پوری کائنات میں کوئی ہے تو وہ صرف اللہ ہے. لہذا اس کی بات سب سے زیادہ سچی ہے. ہم بعض اوقات کو سچ بول رہے ہوتے ہیں کسی معاملے میں، لیکن ہم نے اس معاملے کے ایک پہلو کو دیکھا ہوا ہے، دوسرے پر ہماری نظر نہیں ہے. دوسرے پر اگر نگاہ ہوتی تو شاید ہم یہ نہ کہتے جو اس وقت کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں. لہذا جو اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کرے گا، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ سب سے سچا ہے. جو اس کی بنیاد پر کوئی بات کرے گا وہ سب سے زیادہ سچا ہوگا. من قال به صدقہ، اس قرآن کی بنیاد پر جس نے بات کی اس نے سچ کہا. ومن عمل به اجرا، اور جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہے اللہ کے. ومن حکم به عدلا، جس نے اس قرآن کی بنیاد پر فیصلہ کیا اس نے عدل سے کام لیا. ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جس کسی نے لوگوں کو اس قرآن کی طرف بلایا کہ آؤ اس قرآن کی طرف متوجہ ہو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو. فرمایا کہ یہ شخص کہ کوئی اس قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، اس کے بلانے پر آئے یا نہ آئے، اس کے بارے میں گارنٹی ہے کہ اسے ہدایت مل گئی ہے سیدھے راستے کی. یہ واقعتاً صحیح راستے پر چل رہا ہے، صراط مستقیم پر گامزن ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. یہ ہے قرآن کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے جامع حدیث. اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ماہ رمضان اصل میں جشن قرآن کا مہینہ ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اس کا تعارف کیسے ہوا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا. اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. پھر فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی اس مہینے کو پائے، اس نزول قرآن کے مہینے کو جس میں عظیم ترین نعمت تمہیں عطا ہوئی ہے، اس مہینے کو پائے وہ اس مہینے روزے بھی رکھے پورے مہینے کے. تو یہ ہے بنیادی طور پر جشن نزول قرآن، اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا، قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اور اس نیت سے پھر سمجھنا ہے کہ اس پر عمل بھی کرنا. اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی توفیق عطا فرمائے.